بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔
الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء والله رؤوف بالعباد ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء والله رؤوف بالعباد يا صدق الله العلي العظيم
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور لوگوں میں وہ بھی ہیں جو اپنے نفس کو مرضی پروردگار کے لیے بیچ ڈالتے ہیں، اور اللہ اپنے بندوں پر بڑا مہربان ہے۔ ایمان والو، تم سب مکمل طریقے سے اسلام میں داخل ہو جاؤ اور شیطانی اقدامات کا اتباع نہ کرو، کہ وہ تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے، پھر اگر کھلی نشانیوں کے آ جانے کے بعد لغزش پیدا ہو جائے تو یاد رکھو کہ خدا سب پر غالب ہے اور صاحب حکمت ہے۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ریڈیو تہران کی اردو نشریات کے ساتھ حاضر خدمت ہیں طہٰ شمیم اور دیگر دوستوں کا سلام پہنچے۔ ابھی آپ سامعین تلاوت کلام اللہ مجید اور اس کا اردو ترجمہ سماعت فرما رہے تھے۔ سامعین، یہ نشریات آپ ریڈیو تہران سے سماعت فرما رہے ہیں اور اس وقت کی نشریات میں شامل پروگراموں کی ترتیب کچھ اس طرح سے ہے۔ سب سے پہلے آپ سامعین عالمی خبریں سماعت فرمائیں گے اور عالمی خبروں کے بعد سیاسی مسائل پر مشتمل پروگرام انداز جہاں پیش کیا جائے گا۔ پروگرام انداز جہاں کے بعد آپ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سنیں گے اور نعت کے بعد پروگرام صبح امید پیش کیا جائے گا۔ پروگرام صبح امید کے بعد تاریخی واقعات پر مشتمل پروگرام یادوں کے جھروکے آپ سنیں گے اور پھر آج کے دن کی دعا پر اس وقت کی نشریات اپنے اختتام کو پہنچ جائیں گی۔ سامعین، ہماری صبح کی پہلی مجلس کی نشریات میڈیم ویو میں 765 اور 1098 کلو ہرٹز پر پیش کی جا رہی ہیں۔ سامعین، ہمیں ریڈیو تہران کی اردو سروس کی نشریات آئی آر آئی بی ورلڈ سروس اپلیکیشن اور انٹرنیٹ کے ذریعے موبائل پر بھی براہ راست سنی جا سکتی ہیں۔ اسی طرح گزشتہ پروگراموں کے آرکائیو سے بھی آپ استفادہ کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ انٹرنیٹ پر ریڈیو اور ٹی وی نشریات اور دیگر پروگراموں کو دیکھنے اور سننے کے لیے آپ ہماری ویب سائٹ پر وزٹ کر سکتے ہیں۔ انٹرنیٹ پر ہمارا پتہ ہے urdu.sahar.tv.ir۔ سماعت فرمائیے عالمی خبریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیش خدمت ہے خاص خاص خبروں کا خلاصہ۔ رہبر انقلاب اسلامی نے دشمن کی سازشوں کی ناکامی پر زور دیتے ہوئے فرمایا کہ ملک کے حالیہ واقعات میں بیرونی دشمن کا ہاتھ پوری طرح نمایاں ہے۔ پاکستان کے وزیر اعظم شہباز شریف نے سیلاب متاثرین کی بحالی اور تعمیر و نو کے لیے عالم برادری سے $30 ارب کی امداد فراہم کرنے کی اپیل کی ہے۔ ہندوستان کے وزیر اعظم نریندر مودی نے پوری دنیا میں بسنے والی ہندوستانی برادری کو ہندوستان کا قومی سفیر قرار دیا ہے۔ اور اب پیش ہیں خبریں تفصیل سے۔ رہبر انقلاب اسلامی نے دشمن کی سازشوں کی ناکامی پر زور دیتے ہوئے فرمایا کہ ملک کے حالیہ واقعات میں بیرونی دشمن کا ہاتھ پوری طرح نمایاں ہے۔ 9 جنوری 1978 کی قم شہر کی عوامی تحریک کی برسی کے موقع پر قم کے مختلف طبقوں سے تعلق رکھنے والوں کے ایک اجتماع سے خطاب کرتے ہوئے رہبر انقلاب اسلامی آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنئی نے فرمایا کہ ملک کے حالیہ واقعات میں بیرونی دشمن کا ہاتھ پہلے ہی دن سے نمایاں تھا۔ آپ نے فرمایا کہ حالیہ واقعات میں امریکہ اور یورپی ملکوں نے کھلے بندوں مداخلت کی اور ان کی پروپیگنڈا مشنری نے سب سے اہم کردار ادا کیا جسے نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ رہبر انقلاب اسلامی نے فرمایا کہ مغربی عربی اور صہیونی ذرائع ابلاغ اور سوشل میڈیا چینلوں نے اپنے بھرپور پروپیگنڈے کے ذریعے یہ ظاہر کرنے کی کوشش کی کہ یہ واقعات ایران میں اقتصادی اور انتظامی مشکلات کے خلاف ہیں، لیکن صورتحال اس کے بالکل برعکس ہے۔ آپ نے فرمایا کہ ان کا مقصد اقتصادی اور انتظامی کمزوریوں کو برطرف کرنا نہیں بلکہ ملک کی طاقت و سلامتی کو ختم اور ترقی کی راہ میں رکاوٹیں کھڑی کرنا تھا۔ آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنئی نے ایران کے خلاف سابق عراقی ڈکٹیٹر صدام کی مسلط کردہ جنگ کا حوالہ دیتے ہوئے فرمایا کہ امریکہ، یورپ، نیٹو، سوویت یونین اور رجت پسند عرب حکمرانوں نے صدام کی کھل کر حمایت کی اور پانی کی طرح پیسہ بہایا، لیکن وہ ایران کا بال بیکا نہیں کر سکے۔ آپ نے دفاع مقدس کو ایران کی بہت بڑی فتح قرار دیتے ہوئے فرمایا کہ جب بھی ہم احساس ذمہ داری کے ساتھ خطرات سے نمٹنے کے لیے میدان میں اترے اس کا اچھا نتیجہ برآمد ہوا ہے۔ رہبر انقلاب اسلامی نے 9 جنوری 11 فروری شہید قاسم سلیمانی کی تشییع جنازہ سمیت ملکی تاریخ کے اہم واقعات کو ایام اللہ قرار دیتے فرمائے کہ باطل قوتیں ان ایام کے حقائق کو چھپانے اور ان کا اثر کم کرنے کی کوشش کر رہی ہیں۔ ایران کی وزارت خارجہ و ترجمان فرانسیسی میگزین چارلی ہیبڈو کے اقدام کو نفرت پھیلانے اور اسلامی اقدار کی توہین کی واضح مثال قرار دیا ہے۔ ایرانی وزارت خارجہ و ترجمان ناصر کنانی نے پیر کے روز صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے فرانسیسی میگزین چارلی ہیبڈو کی جانب سے مرجعیت کی توہین پر ردعمل ظاہر کیا اور کہا کہ یہ اقدام نفرت پھیلانے، دوسری قوموں بالخصوص مسلم اقوام کی اقدار اور مقدسات کی توہین کے ساتھ ساتھ تشدد اور اس پر اکسانے کی ایک مثال تھی۔ ترجمان وزارت خارجہ نے کہا کہ ہمیں اس بات کا افسوس ہے کہ اقدام ایسے ملک میں انجام پایا جو خواتین کے حقوق کی حمایت کا راگ الاپتا ہے اور یہ دعویٰ کرتا ہے کہ وہ ایران میں خواتین کے حقوق کا حامی ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ فرانس نے اس مضموم اور گھناؤنے اقدام کے ذریعے نہ صرف ایران کے اسلامی اور قومی اقدار اور مقدسات کی توہین کی بلکہ خواتین کی عظمت کو بھی نقصان پہنچایا ہے۔ قابل ذکر ہے کہ فرانسیسی میگزین چارلی ہیبڈو نے مسلم مرجعیت، مقدسات اور مذہبی اور قومی اقدار کی توہین کرنے والے کارٹون بنانے کا بین الاقوامی مقابلہ شروع کرنے کے بعد 4 جنوری کی خصوصی اشاعت میں انتہائی مضموم جملوں کے ساتھ بعض توہین آمیز خاکے شائع کیے ہیں۔ اسلامی جمہوری ایران نے سامراجی طاقتوں کے مفادات کو زبردست دھچکا لگایا ہے اور دنیا پر قبضہ جمانے کا خواب چکنا چور کر دیا ہے۔ یہ بات ایران کے مسلح افواج کے سربراہ جنرل محمد باقری نے تہران میں دفاع مقدس سے متعلق ایک کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہی۔ جنرل محمد باقری کہنا تھا کہ اسلامی جمہوریہ ایران نے سامراجی طاقتوں کے مفادات پر کاری ضرب لگائی اور دنیا پر قبضہ جمانے کے لیے ان کے تمام تر سرمایہ کاری کو بھی خطرے میں ڈال دیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ایران کے عظیم قوم کے خلاف تمام تر حربوں اور سازشوں میں ناکام ہو جانے والے دشمن نے اب اس قوم کے خلاف ہائی بریڈ جنگ شروع کر دی ہے۔ میجر جنرل باقری نے کہا کہ ماضی میں ایسی کوئی مثال نہیں ملتی کہ سامراجی ملکوں کے لیڈران کھل کر کسی قوم کے خلاف میدان میں اتریں اور بلووں اور بلوائیوں کی حمایت کا اعلان کریں۔ ایران کے مسلح افواج کے چیف آف جنرل اسٹاف نے دشمن کے ہائبریڈ جنگ کے طریقہ کار کی جانب اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ سامراجی طاقتوں نے اس میدان میں اپنے تمام قانونی اور بین الاقوامی ہتھکنڈوں کو استعمال اور اپنے جاسوسی اور انٹیلیجنس اداروں، نیوز میڈیا وار کے ذریعے ہنگامے کرانے اور ایران کو بدنام کرنے کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگا دیا ہے۔ پاکستان کے وزیراعظم شہباز شریف نے سیلاب متاثرین کی بحالی اور تعمیر نو کے لیے عالمی برادری سے 30 ارب ڈالر کی امداد فراہم کرنے کی اپیل کی ہے۔ پاکستان کے سیلاب زدہ علاقوں کی تعمیر نو اور بحالی کے لیے جنیوا میں ہونے والی عالمی کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے شہباز شریف کا کہنا تھا کہ سیلاب کی تباہ کاریوں سے نمٹنے کے لیے دوست ممالک کی جانب سے تعاون پر شکر گزار ہیں، لیکن بحالی اور تعمیر نو کی سرگرمیاں ابھی ختم نہیں ہوئیں۔ وزیراعظم پاکستان شہباز شریف کا کہنا تھا کہ پاکستان میں تباہ کن سیلاب سے 3 کروڑ سے زائد افراد متاثر، جبکہ 80 لاکھ افراد بے گھر ہوئے اور سندھ اور بلوچستان کے کچھ اضلاع میں اب بھی سیلاب کا پانی جمع ہے۔ پاکستان کے وزیراعظم کا کہنا تھا کہ گزشتہ اکتوبر میں ہم نے اپنے شراکت داروں کے ساتھ سیلاب کے نقصانات کا جو تخمینہ لگایا تھا وہ اب 30 ارب ڈالر سے تجاوز کر گیا ہے۔ انہوں نے اس بات کا شکوہ کیا کہ بحران سے نکلنے کے لیے فنڈنگ کا گیپ بہت زیادہ ہے اور ہمیں تعمیر نو کے لیے فوری طور پر 16 ارب 30 کروڑ ڈالر کی ضرورت ہے۔ پاکستان کے وزیراعظم نے مزید کہا کہ سیلاب کی تباہ کاریوں سے نمٹنے کے لیے کئی برس تک عالمی برادری کے تعاون کی ضرورت ہوگی۔ واضح ہے کہ جنیوا میں جاری اس کانفرنس سے اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل انٹونیو گوتریس اور فرانس کے صدر ایمانوئل میکرون کے علاوہ متعدد ملکوں کے اعلی عہدیداروں نے بھی خطاب کیا۔ پاکستان کے سابق وزیر اعظم اور پی ٹی آئی کے چیئرمین عمران خان نے وزیر اعظم شہباز شریف کو بے شرم قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ 13 جماعتوں پر مشتمل حکومتی ٹولے نے چند ماہ کے اندر معیشت تباہ کر دی ہے، مہنگائی آسمان کو چھو رہی ہے۔ ان خیالات کا اظہار سابق وزیر اعظم چیئرمین پاکستان تحریک انصاف عمران خان نے وزیر اعلی چودھری پرویز الہی اور راسخ الہی سے ملاقات کے دوران کیا۔ انہوں نے باہمی دلچسپی کے امور، سیاسی صورتحال اور پنجاب کی عوام کو ریلیف دینے کے اقدامات پر تبادلہ خیال کیا۔ اس موقع پر عمران خان نے تمام معاملات آٹے کی صورتحال پر کھل کر گفتگو کی، جبکہ پنجاب اسمبلی میں اعتماد کے ووٹ کی حکمت عملی اور پنجاب اسمبلی کے اجلاس کے حوالے سے بھی بات چیت ہوئی۔ عمران خان نے کہا کہ لاؤ لشکر سمیت جنیوا جا کر بھیک مانگتے ہوئے انہیں شرم نہیں آتی، معیشت کو سنبھالنے کے دعوے دار آج خود اغیار کے پاؤں میں گرے ہوئے ہیں۔ ملاقات کے دوران چودھری پرویز الہی نے کہا کہ ہم نے پنجاب میں آٹے کی سپلائی کو بہتر بنانے کے لیے سرکاری گندم کا کوٹا دوگنا کر دیا ہے۔ جنوبی وزیرستان کے علاقے وانا میں بدامنی اور ٹارگٹ کلنگ کے خلاف شدید سردی میں دھرنا 4th روز بھی جاری ہے۔ دھرنے میں بڑی تعداد میں شہریوں کے علاوہ قبائلیوں اور سیاسی جماعتوں کے رہنماؤں نے شرکت کی۔ مظاہرین علاقے میں قیام امن کے لیے بھتہ خوری، قتل اور اغوا کی وارداتیں ختم کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔ ہندوستان کے وزیر اعظم نریندر مودی نے پوری دنیا میں بسنے والی ہندوستانی برادری کو ہندوستان کا قومی سفیر قرار دیا۔ اندور میں منعقدہ 17ویں پرواسی بھارتی دیوس یا این آر آئیز ڈے کی مناسبت سے منعقدہ ایک پریس کانفرنس کی افتتاحی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ بیرون ملک مقیم ہندوستانی برادری کو چاہیے کہ دنیا کو ہندوستان کے بارے میں بتانے کے لیے وقت کو ایک فرصت کے طور پر استعمال کریں۔ اس تقریب میں گیانا کے صدر محمد عرفان علی، سورینا کے صدر چندریکا پرساد سنتوکھی اور ہندوستانی وزیر خارجہ، نیز ریاست مدھیہ پردیش کے وزیر اعلیٰ اور گورنر سمیت متعدد اہم شخصیات موجود تھیں۔ ہندوستانی وزیر اعظم نے کہا کہ سرکاری نظام میں سفیر ہوتے ہیں، لیکن ہندوستان کے عظیم ورثے میں قومی سفیر ہوا کرتے ہیں۔ ہندوستانی وزیر اعظم کا کہنا تھا کہ دنیا میں ہندوستان کے بارے میں جاننے کے تعلق سے دنیا کی خواہش کے پیش نظر بیرون ملک مقیم ہندوستانیوں کی ذمہ داری بڑھ جاتی ہے اور انہیں چاہیے کہ حقائق کے ساتھ دنیا کو ہندوستان کے بارے میں معلومات فراہم کریں۔ صوبہ ہلمند کے طلبہ نے برطانوی شاہی خاندان کے رکن شہزادہ ہیری کے ہاتھوں 25 بے گناہ افغان شہریوں کے قتل کے خلاف مظاہرے کیے ہیں۔ جنوبی افغانستان کے شہر ہلمند کے ایک یونیورسٹی کے 20 سے زائد شعبوں کے طلبہ نے ایک مظاہرہ کیا اور افغان شہریوں کے قتل کے الزام میں برطانوی شہزادے کے خلاف مقدمہ چلانے کا مطالبہ کیا۔ مظاہرے میں شریک ایک یونیورسٹی کے پروفیسر نے کہا کہ ہلمند اور افغانستان کے دیگر علاقوں میں ہیری اور اس کے دوستوں کی بربریت ناقابل قبول ہے اور تاریخ اس جرم کو کبھی فراموش نہیں کرے گی۔ سن 2011 میں برطانوی حملوں میں اپنے خاندان کے 4 افراد سے محروم ہونے والے ایک افغان شہری ملا عبداللہ نے بھی عالم برادری سے برطانوی شہزادے کے خلاف مقدمہ چلانے کا مطالبہ کیا۔ قابل ذکر ہے کہ برطانوی شہزادے ہیری نے اپنی کتاب میں افغانستان کی جنگ کے دوران 25 افغان شہریوں کا قتل کرنے کا اعتراف کیا ہے۔ متحدہ عرب امارات نے اسکولی نصاب میں یہودی تاریخ اور ہولوکاسٹ کے افسانوں کو شامل کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ امریکہ میں متحدہ عرب امارات کے سفارت خانے نے اعلان کیا کہ اس ملک کے پرائمری اور سیکنڈری اسکولوں کے نصاب میں ہولوکاسٹ اور یہودی تاریخ سے متعلق باتوں کو شامل کیا جائے گا۔ متحدہ عرب امارات کے سفارت خانے نے ایک بیان میں دبئی میں پہلا اور واحد ہولوکاسٹ میوزیم کھولنے کا اعلان کرتے ہوئے ہولوکاسٹ کے افسانے سے متعلق باتوں کو ملک کے اسکولی نصاب میں شامل کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ ہولوکاسٹ کے افسانے کے بارے میں، جسے بعض اوقات جدید تاریخ کا سب سے بڑا جھوٹ بھی کہا جاتا ہے، صہیونی دعویٰ کرتے ہیں کہ دوسری جنگ عظیم کے دوران تقریباً 60 لاکھ یہودیوں کو گیس چیمبروں میں جان بوجھ کر مارا گیا کیونکہ وہ یہودی تھے، اور پھر قبرستانوں میں جلا دیا گیا۔ یورپ اور امریکہ میں ایسے دعوے کی سچائی یا اس کی تردید کے حوالے سے تحقیقات کو عموماً مخالفت، دباؤ اور بعض اوقات قید کی سزا کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اسی کے ساتھ ہی ریڈیو تہران سے خبریں ختم ہوئیں۔ ابھی آپ سامعین عالمی خبریں سماعت فرما رہے تھے، اور سامعین پیش خدمت ہے پروگرام انداز جہاں۔ یہ پروگرام سحر اردو ٹی وی کی پیشکش ہے جسے آپ سامعین کے استفادے کے لیے پیش کیا جا رہا ہے۔ تو لیجیے سماعت فرمائیے پروگرام انداز جہاں۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم، میں علی عباس عزیزی انداز جہاں لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ امید ہے کہ جہاں بھی ہوں گے انشاءاللہ آپ بخیر و عافیت ہوں گے۔ ہمارے آج کے پروگرام کا موضوع ہے امریکہ سے انتقام سخت کی کارروائی، بلکہ پہلی کارروائی اور اس کی سالگرہ۔ اس موضوع پر ہم گفتگو کریں گے۔ اب سے ملاحظہ فرمائیے انداز جہاں۔ ناظرین اس موضوع پر گفتگو کرنے کے لیے اور ہمارے ساتھ دہلی سے ہیں، رابطے میں ہیں ہندوستان کے سینئر اور سرکردہ تجزیہ‌نگار جناب شکیل شمسی صاحب۔ دونوں مہمانوں کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ چلتے ہیں سیدھے نئی دہلی جہاں سے ہمارے ساتھ رابطے میں ہیں شکیل شمسی صاحب۔ السلام علیکم جناب۔
السلام۔
شکیل شمسی صاحب میری آواز سن رہے ہیں آپ؟
میں آپ کی آواز سن رہا ہوں، میری آواز آ رہی ہے آپ؟
جی جی، بہت شکریہ۔ ظاہر ہے کہ 8 جنوری کی تاریخ اور تاریخ ہے جب نام نہاد دنیا کی سب سے بڑی فوجی طاقت یعنی امریکی اور امریکی فوج جو کہ اس علاقے میں دہشت گردانہ کارروائیوں میں مسلسل مصروف رہی ہے، یعنی دہشت گرد امریکی فوجی اڈے عین الاسد پر سپاہ پاسداران انقلاب اسلامی کے جوانوں نے میزائلوں کی بارش کی۔ خیر کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ امریکہ کے کسی اڈے پر کوئی ملک اس طرح سے حملہ کرے گا۔ تو اس حملے کے بعد جو دفاعی طرز نگاروں کا خیال تھا وہ یکسر تبدیل ہوا. 3 سال کا عرصہ گزر چکا ہے تقریباً, آپ کیا کہنا چاہیں گے؟
دیکھیے, جو حملہ ہے وہ اپنی جگہ حملہ تو تھا ہی. سب سے بڑی بات یہ تھی کہ اس سے پہلے تک یہ تصور نہیں تھا کہ کوئی تھرڈ ورلڈ کنٹری یا کوئی اسلامی ملک اپنے لیے ہتھیار بنا سکے گا, اپنے لیے ایسے مؤثر ہتھیار بن جو ٹارگیٹ پر صحیح طریقے سے پہنچے. اس سے پہلے تصور ہی نہیں تھا. ہمیشہ یورپ اور امریکہ کی جو اسلحہ ساز فیکٹریاں, وہاں سے نکلے ہوئے سامان, وہاں سے نکلے ہوئے اسلحہ خریدنے کا رواج تھا, اور وہی آج تک جاری ہے تمام مسلم ممالک میں یا جو بھی تھرڈ ورلڈ کنٹریز ہیں ان میں. زیادہ تر کنٹریز ایسی ہیں کہ جو اپنی طرف سے نہیں بنا سکتی, ہمارے ملک کو چھوڑ کے یا ایک تو ہمارے آس پاس کے ملکوں کو چھوڑ کر, لیکن مسلم ممالک تو زیادہ تر اس بات پر ہے ان کا دار و مدار کہ وہ سارا اسلحہ جو ہے یا وہاں کے کل پرزے جو ہے, اگر اسلحہ نہیں خریدتے تو کل پرزے اور ٹیکنک وہیں ٹیکنالوجی وہاں. لیکن ایران کو جو پچھلے 40-42 سال میں جس طریقے کی قید و بند کا سامنا کرنا پڑا, جس طریقے کے بائیکاٹ کا سامنا کرنا پڑا, جس طرح بلاکیٹ کا سامنا کرنا پڑا, اس کی وجہ سے اس کے پاس اسلحہ لگیب کو مل سکی, نہ اس کو بیرونی ممالک سے ہتھیار مل سکے, نہ کل پرزے مل سکے. لیکن ایرانیوں نے اپنے دم پر جو ڈیولپ کیے میزائل, اور آج تو ڈرون کا تذکرہ ہو رہا ہے ہر طرف کہ ایران کا ڈرون جو ہے بہت مؤثر ہے, اور روس نے اس کی وجہ سے حالات میں بہت زبردست تبدیلی لے آیا ہے, اور یوکرین میں ایسا ہوا ہے. یہ ساری چیزیں ایک خواب جیسی لگتی ہوئی چیز ہے کہ یہ خواب میں بھی ممکن نہیں تھا کہ کوئی مسلم ملک سے یہ توقع کی جائے گی کہ وہ امریکی اہداف پر حملے کرے گا اور وہ بھی اپنے ہتھیاروں سے حملے کرے گا. تو یہ ایک زبردست تبدیلی آئی پورے, اور اس کی وجہ سے پورے میں ایک جو امریکہ کی حنک تھی وہ اس کے اوپر ایک بٹا لگا, اور جو امریکہ کے نہیں کوئی خطے میں ایک ایسا ملک ہے کہ جو امریکہ کو اسی کی لہجے میں جواب دینے کا حامل ہے یا اسی کے لہجے میں جواب دے سکتا ہے. تو جتنا ایکوریسی کے ساتھ حملہ کیا ایرانیوں نے وہ امریکیوں کے خواب و خیال میں نہیں تھا, اور اس میں کتنی ہلاکتیں ہوئی وہ چھپایا گیا ہوگا وہ تو بتا نہیں سکتے, لیکن یہ تو مانا گیا کہ ذہنی طور پر متاثر ہوئے اور اس کو ذہنی صدمہ لگا اس کے فوجیوں کو. اتنا تو مانا ہی کم سے کم کہ اتنا خائف ہو گئے تھے ایران کی میزائلوں سے, اور جہاں چھپے تھے وہ لوگ کہ وہاں سے اس کے بعد جب وہ نکلے تو ان کا دماغی توازن خراب ہو چکا تھا. تو ایسی باتیں, لیکن سب سے بڑی بات جو اس وقت یہ ہے کہ جو قابل غور ہے وہ یہ کہ ایران کی حکومت نے یہ دکھا دیا کہ ہم اپنے بلبوتے پر بھی جنگ لڑنے کے اہلیت رکھتے ہیں, اور تم سے تمام تر پابندیوں اور بلاکیج کے باوجود ہم اپنی دفاع کرنے کی طاقت کے پوری طریقے سے متحمل ہیں.
شکیل شمسی صاحب, ظاہر ہے کہ مجھے یاد ہے کہ اس وقت امریکی سینیٹر کرس مورفی نے کہا تھا کہ ٹرمپ تو یہ کہہ رہا ہے کہ کوئی نقصان نہیں ہوا, کسی کو کوئی گزن نہیں پہنچی, چوٹ نہیں آئی, تو جو امریکی فوجی تیاروں میں بھر بھر کے جرمنی جا رہے ہیں, کیا سر کے درد کا علاج کرانے جا رہے ہیں؟ کیا سر کے درد کا علاج کرانے کوئی دوسرے ملک میں جاتا ہے؟
جی ہاں, اس وقت یہ خبریں آئی تھی کہ اسرائیل میں اور جرمنی میں کئی ممالک میں ان کے جو زخمی دفاعی تھے وہ دے جائے گئے. امریکہ میں کتنے مرے کتنے علاقوں, اس کی تو صحیح تعداد کبھی بتا ہی نہیں سکتے, وہ آج تک انہیں نہیں بتائی ہے. اپنے جو متوفین ہوتے ہیں یا جو ان کے ہلاک شدگان ہوتے ہیں ان کے بارے میں تو کبھی وہ صحیح رائے دیتے ہیں, صحیح اطلاعات نہیں دیتے ہیں. لیکن مرے ہوں یا نہ مرے ہوں, ان سب کو باتوں جو جس ایکوریسی کے ساتھ ایرانیوں نے حملہ کیا تھا اس نے یہ بتا دیا تھا کہ ایران جو ہے تم سے ٹکرانے کا متحمل ہے, اور امریکہ کی طرف سے جواب کوئی جواب نہ دیے جانا تھا. سب سے بڑی بات یہ تھی کہ امریکہ نے کوئی اور جواب نہیں دیا, اس لیے کہ اس کو لگا تھا کہ اس وقت اگر ہم نے جواب دیا تو ہم کو اس کے سنگین نتائج اور زیادہ بھگتنا پڑیں گے, اور پورے جو خلیج فارس کے علاقے میں جو اس کے جتنے بھی دوست ہیں یا جو اس کے احباب ہیں ان سب کی سلامتی خطرے میں پڑ جائے گی.
میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ یہ انتقام سخت کی پہلی کاروائی تھی, اور جیسا کہ حزب اللہ کے سربراہ نصر اللہ نے اسی وقت کہا تھا کہ ظاہر ہے کہ شہید قاسم سلیمانی جیسی شخصیت کا انتقام تو مکمل ہو ہی نہیں سکتا ہے, لیکن کم سے کم انتقام جو سخت انتقام سخت کی صورت میں ہو سکتا ہے یہ کہ اس پورے ریجن اور خطے سے دہشت گرد امریکی فوجیوں کو نکال باہر کیا جائے گا. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ مرحلہ کب تک آپ کی اور ہمارے سامنے پیش ہوگا اور آ سکتا ہے؟
نہیں, بالکل اب توقعات بہت ہی جا رہی ہیں کہ ایران کی طرف سے امریکی جو ہیں ان کو وہاں سے نکال, ضروری امریکی مفادات کا جنازہ نکالا جائے گا. خالی امریکیوں کا نکلنا ہی ضروری نہیں, امریکی مفادات کا بھی نکالا جانا وہاں سے بہت زیادہ ضروری ہے. اور اسی لیے شاید امریکہ کی طرف سے یہ مسلسل کوشش ہو رہی ہے اور اس کے حلیفوں کی طرف سے مسلسل کوشش ہو رہی ہے کہ ایران کو اندرونی حالات میں پھنسایا جائے, اندرونی اختلافات میں پھنسایا جائے, جبکہ اس میں کامیاب نہیں ہو رہے ہیں. اور صرف ان کی جو خبر رساں ایجنسیاں ہیں ان میں جشن کا ماحول ہے, باقی تو کچھ نہیں ہے. لیکن ایک ان کو یہ لگ رہا ہے کہ ایران کے پاس جس طریقے کی طاقت آ گئی, جس طریقے کی ٹیکنالوجی ایران نے حاصل کی ہے, اس کو اس کی وجہ سے کافی نقصانات زیادہ اٹھا سکتے ہیں امریکہ اور اس کے حلیف. کیونکہ امریکہ جو ہے وہ اس وقت جو بائیڈن کی گورنمنٹ ہے وہ مجھے لگتا ہے کہ وہ ڈونلڈ ٹرمپ سے زیادہ ایگریسیو ہے, اور اس نے پورے ملک پوری دنیا کی جو صورتحال ہے اس کو متاثر کر کے رکھ دیا, اور یہ یوکرین کو بھڑکا کر روس کے خلاف اور اس کو ہر طریقے سے اسلحہ فراہم کر کے ایران کو ایک طریقے سے روس کو پراکسی وار میں الجھا دیا ہے, اور وہ یہ چاہتا ہے کہ اور اسی پراکسی وار میں وہ ایران کو بھی الجھانا چاہتا ہے, اور اس کو اسی لیے طرح طرح کے الزامات بھی لگائے جا رہے ہیں. لیکن یہ بات طے ہے کہ امریکیوں کی یہ تو سمجھ میں آ گیا کہ مشرق وسطی میں اب ان کے لیے اتنا آسان نہیں رہے گا جس طریقے سے وہ ملکوں کو نگل جایا کرتے تھے بیٹھے بٹھائے, وہ اب نہیں ہو سکے گا, ان کو یہ بات تو پتہ چل گئی. اور دوسری طرف اسرائیل میں بھی کافی اس معاملے کو لے کر ہے کہ اب وہ حالات نہیں ہوں گے جو پہلے ہوا کرتے تھے, اور اسی لیے اسرائیل کی طرف سے ہرچند اس کی طرف سے بہت کوششیں ہو رہی ہیں, اندرونی طور پر بھی کیا, کتنے سائنسدانوں کو مروا دیا, کتنے لوگوں کو پر اٹیک کروایا, لیکن اس کے باوجود اسرائیل کے اندر کہیں نہ کہیں خوف اس بات کا ہے کہ جس دن ایرانیوں سے ہمارا ڈائریکٹ ٹکراؤ ہو گیا اس دن حالات بہت بدل جائیں گے مشرق وسطی کے. تو پوری اس وقت جو صورتحال ہے وہ ایران کے چاروں طرف گھوم رہی ہے, ایران کے پوری سیاست جو ہے ایران کی طرف مرکوز ہے یورپین اور امریکنز کی, کہ وہ چاہتے ہیں کہ کس طریقے سے ایرانیوں کو زیر کر لے, اور ایرانی زیر ہونے رہے, اور ایرانیوں کا بائیکاٹ کیے جانے کے باوجود کتنے سالوں سے ہم سنتے آ رہے ہیں, آج کوئی نیا بائیکاٹ نہیں, کتنے برس ہو گئے یہ بات سنتے کو کہ ان کا بائیکاٹ کسی نہ کسی شکل میں موجود رہتا, بائیکاٹ انقلاب کے بعد سے آج تک کسی نہ کسی شکل میں موجود رہا. لیکن اس کے باوجود ایران کے پاس جس طریقے کی ٹیکنالوجی ہے, ایران کے پاس جس طریقے کے ہتھیار ہیں, جس طریقے کی یعنی کہ پہلا مسلم ملک بن گیا جو کسی ایک طاقتور ملک کو اسلحہ بیچ رہا ہے, اسلحہ فراہم کر رہا ہے, چاہے وہ یہ شاید پہلی مرتبہ دنیا میں ہوا ہوگا کہ کوئی مسلم ملک شاید کیا یقینی طور پر پہلی بار ہوا ہے کہ کوئی مسلم ملک جو ہے وہ ایک دنیا کی جو سپر پاور ہے اس کو اپنے اسلحہ بیچ رہا ہے.
جی سوال یہ پیدا ہوتا ہے شکیل شمسی صاحب کے, عین الاسد فوجی چھاونی جو ہے وہ عراق میں امریکہ کی 14 جو فوجی چھاونیاں ان میں سے سب سے بڑی ہے, اور 80 کے عشرے میں یہ قائم کی گئی تھی, اور صدام ڈکٹیٹر کے زمانے میں اسے القادسیہ کا نام دیا جاتا تھا, اور ظاہر ہے کہ جدید ترین آلات ڈیفنس سسٹم سے لیس تھی, یعنی میزائلوں کی بارش ہوئی سپاہ پاسداران انقلاب اسلامی کی جانب سے, سائرن بجے ہی نہیں اور ساری چیزیں تباہ ہو گئیں. تو اس سے آپ ایران کی دفاعی توانائی پر کیا کہنا چاہیں گے؟
بالکل, ایران کی دفاعی اور جو توانائی ہے وہ اس کا یہی ہے, میں ایک تو پہلے کہہ چکا کہ ایکوریسی سے, جس ایکوریسی سے حملہ کیا امریکہ نے اس عین الاسد بیس کو بچانے کے لیے ہر طریقے کے, جس طریقے سے آئرن ڈوم اسرائیل نے کر رکھا اسی طریقے سے وہاں پر بھی تھا کہ اگر کوئی بھی حملہ ہوگا تو اس کو فوری طور پر اس کا جواب دینے کے لیے ان کے پاس موجود تھے. لیکن ایران کے جو میزائل تھے وہ اتنی سرعت کے ساتھ پہنچے اور اتنی جلدی ایکوریسی کے ساتھ پہنچے کہ ان کے پاس ری ایکشن کا بھی ٹائم ہی ملا ان کو, اور سوائے بھاگنے کے اور سوائے زمین دوز جو جگہ تھی ان میں اپنے سپاہیوں کو چھپانے کے علاوہ وہ کچھ کر ہی نہیں پائے, پلٹ کے ایک میزائل کو بھی وہ گرا نہیں سکے راستے میں, اور ایک میزائل کو تباہ بھی نہیں کر سکے, ورنہ ان کے پاس ایک سسٹم ہے پورا کہ جو میزائلوں کو راستے میں ہی ختم کر سکتا ہے, لیکن وہاں پر نہیں ہوا. یہی تو کامیابی ہے سب سے بڑی جس کو دنیا نے حیرت کے ساتھ دیکھا, اور خود امریکیوں کی سمجھ میں نہیں آیا کہ اتنے ایکوریٹ نشانے پر مارنے والے میزائل ایران کو کہاں سے ملے.
جی شکیل شمسی صاحب, غالباً پروگرام کا آخری سوال ہوگا آپ سے, آپ دیکھیں کہ ظاہر ہے کہ اسلامی انقلاب کی کامیابی کے بعد سے آپ تو ظاہر ہے کہ بہت قریب سے نظر رکھے ہوئے ہیں, امریکہ نے مسلسل ایران پر پابندیاں عائد کیں, سخت ترین پابندیاں عائد کیں, لیکن اس واقعے کے بعد جب عین الاسد پر میزائل کی بارش ہوئی تو دیکھا گیا کہ اس نے ہر طرح کے ہتھ کنڈے اپنائے, چنانچہ ابھی پچھلے دنوں جو ایران میں کچھ بلوے ہوئے اس نے کھل کے بلکہ یوں کہا جائے کہ امریکہ نے ہی کرا, جیسے کہ آج رہے میرے انقلاب اسلامی نے بھی اپنے خطاب میں فرمایا. تو آپ نہیں سمجھتے کہ امریکہ کو اب یہ یقین ہو گیا ہے کہ ایران کو کم سے کم وہ کسی بھی میدان میں خاص طور پر دفاعی میدان میں کنٹرول نہیں کر سکتا، قابو میں نہیں لا سکتا.
یہ بات امریکہ کے صدر نے، بغیرت صدر نے بات کہی کھلے عام کہ ہم ایران کو لیبریٹ کرانا چاہتے ہیں، اور اس کا مطلب ہے کہ ایران میں جو حکومت ہے اس کو گرانا چاہتے ہیں. اتنی بے حیائی کا پیغام اور اتنی بے حیائی کا میسج دینے والی قوم اور اس کا جو رہنما ہے، اس نے ظاہر بات ہے کہ جو دے رہا ہے وہ گھبراہٹ ہے اس کی اندر کی، اور ان کو معلوم ہے کہ ان کا بس چلتا نہیں ہے. 100-200 آدمی 50 آدمی کسی سڑک پر نکل کے مظاہرے کرنے لگے اور اس کو انٹرنیشنل پیمانے پر دکھا دیا جائے اور کہا جائے کہ وہ صاحب وہ 4 مہینے سے وہاں پروٹیسٹ چل رہے ہیں، جبکہ عام زندگی کی عام معمولات پر وہاں کا کوئی اثر نہیں پڑ رہا ہے، یا کسی قسم کے ہڑتالیں یا دکانیں بند نہیں ہو رہی ہیں. لیکن ایک میں نے کہا نا کہ میڈیا میں جو ہنگامے مچے ہیں وہ اپنی جگہ ہیں جو وہاں کے میڈیا، لیکن حقیقت یہ جانتے ہیں یہ امریکہ جو ہے وہ اندر سے بہت خائف ہے اس وقت. ایران کی جو طاقت بڑھی جس طریقے سے، وہ خود تو دور بیٹھا ہے لیکن اس کو یہ لگتا ہے کہ جو جہاں جہاں اس کی بیسز ہیں مشرق وسطی میں، وہاں ان کے فوجیوں کے لیے خطرہ ہوگا، اور اسی لیے وہ یہ چاہتا ہے کسی نہ کسی طریقے سے ایرانی حکومت کو الجھائے رکھے کہ اندرونی معاملات میں، اور وہ ہو نہیں پا رہا ہے، اندرونی معاملات میں کامیاب نہیں ہو رہے. اور کوئی سال ایسا نہیں گیا ہے، مجھے تو نہیں لگتا کہ آج تک انقلاب کے بعد کوئی سال ایسا گیا ہو کہ جب ایران میں کسی قسم کی چپکلش کا دعویٰ نہ کیا گیا ہو. آپ اٹھا کر اخبارات زمانے کے دیکھ لیجئے، چاہے وہ دہشت گردی کے سہارے کبھی لیا گیا، کبھی کسی بہانے سے کیا گیا، کبھی کسی بہانے سے، سینکڑوں مرتبہ یہ ہم دیکھ چکے ہیں کہ اس طریقے کے ایک طوفان میڈیا میں اٹھتا ہے اور وہ بلبلے کی طریقے سے ختم ہو جاتا ہے، پھر ایک طوفان میڈیا میں امریکہ کے اٹھتا ہے، کیونکہ سارا میڈیا ان کے انڈر میں ہے. آپ کچھ بھی کہیے آپ کی کوئی بات نہیں سنے گا، سارے لوگوں تک وہ صرف پروپیگنڈا وار جیتنے کی کوشش میں وہ یہ کرتے رہتے ہیں، لیکن وہ اس میں کامیابی مل نہیں رہی. اور صرف
بہت شکریہ آپ کا، بہت شکریہ شکیل شمسی صاحب. اور یقینی طور پر اسلامی جمہوریہ ایران نے تمام میدان اور خاص طور پر عسکری میدان میں امریکہ کی جو ابہت اور جو ایک ہیبت تھی، جو اس کا بت تھا ہیبت کا، وہ پاش پاش کر کے رکھ دیا ہے. اور ایران کی قوم اور عوام نے دنیا کو یہ سبق بھی سکھایا ہے اور درس دیا ہے کہ امریکہ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کی جا سکتی ہے. اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے، خدا حافظ.
اور سامنے اب سماعت فرمائیے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم.
جب سے ہوا ہے ان کا کرم، خیریت سے ہوں، جب سے ہوا ہے ان کا کرم خیریت سے ہوں، اب دکھ نہ درد ہے نہ ستم خیریت سے ہوں، اب دکھ نہ درد ہے نہ ستم خیریت سے ہوں. تھاما ہے جب سے دامن خیر خیریت سے ہوں، قائم ہے تب سے میرا بھرم خیریت سے ہوں. عشق نبی میں ملا ہے سرور اب چاہیے نہ جاؤ حشم خیریت سے ہوں اب چاہیے نہ جاؤ.
ابھی آپ سامعین نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سماعت فرما رہے تھے. اور سامعین اب پیش خدمت ہے پروگرام صبح امید.
صبح امید.
عزیز سامعین، محمد و آل محمد پر درود و سلام. آپ کی صحت و سلامتی اور ایک اچھے دن کی دعا کے ساتھ پروگرام صبح امید لے کر حاضر ہیں. حسین اختر کا سلام قبول کیجیے. حدیث قدسی میں ارشاد قدرت ہوتا ہے، اے محمد، اگر آپ کی خلقت مقصود نہ ہوتی تو میں کائنات کی تخلیق نہ کرتا. لیجئے سماعت فرمائیے صبح امید. سامعین، پروردگار عالم نے کائنات کو خلق کیا ہے، لیکن اس میں موجود اشیاء کو یکساں اور برابر پیدا نہیں کیا. حتیٰ ایک ہی چیز اور ایک ہی صنف کی اشیاء کو بھی یکساں نہیں بنایا ہے، بلکہ بعض کو بعض پر ترجیح اور فوقیت عطا کی ہے. جمادات میں زمین کو خلق کیا، لیکن زمین کی بعض جگہوں کو بعض دوسری جگہوں پر ترجیح دی. مسجد کی جگہ اور گھر کی جگہ بظاہر تو یکساں نظر آتی ہے، لیکن مسجد کی جگہ کو نجس کرنا حرام ہے. تمام شہر بظاہر تو یکساں نظر آتے ہیں، لیکن جو امتیاز مدینۃ الرسول اور مکہ مکرمہ کو حاصل ہے وہ کسی اور کو حاصل نہیں. سرزمین مکہ کو قرآن کریم نے بلد امین اور ام القرا کے لقب سے نوازا، کسی اور شہر کو یہ لقب نصیب نہیں ہوا. سرزمین مکہ میں بھی جو فوقیت مسجد الحرام کو حاصل ہے وہ باقی شہر کو نہیں، اور مسجد الحرام میں بھی جو مقام و مرتبہ خانہ کعبہ کا ہے وہ بقیہ مساجد کا نہیں. نباتات کی منزل میں بھی تمام درختوں کو یکساں خلق نہیں کیا. قرآن کریم میں خالق کائنات نے ہزاروں انواع و اقسام کے درختوں کو چھوڑ کر صرف انجیر اور زیتون کی قسم کھائی، جو ان کی برتری اور عظمت پر دلالت کرتی ہے. جی ہاں، حیوانات میں بھی سب جانور ایک جیسے نہیں ہیں. کچھ جانوروں کا کھانا حرام اور کچھ کا کھانا حلال ہے. ہر جانور راہ خدا میں قربان ہونے کی صلاحیت نہیں رکھتا. جو جانور اس سعادت کا حامل ہوگا یقیناً بارگاہ خداوندی میں اس کا مقام و مرتبہ ہوگا. جو مقام اصحاب کہف کے کتے کو حاصل ہے وہ شاید ہی کسی دوسرے جانور کو حاصل ہو. منزل انسانیت میں خود انسان کو یکساں نہیں بنایا. جو مقام ان کے سر کا ہے وہ اس کے بقیہ بدن کا نہیں، اور سر میں بھی جو مرتبہ عقل و فکر کا ہے وہ باقی سر کا نہیں. عقل و فکر ہی ہے جو انسان کا ترے امتیاز ہے، اور عام انسانوں کی تو بات ہی کیا. انبیاء اور مرسلین علیہ السلام بھی ایک صف میں نظر نہیں آتے. وہاں بھی یہ اعلان ہے، رسولوں میں بھی ہم نے بعض کو بعض پر فضیلت دی، اور 124,000 انبیاء میں سے صرف 313 کو رسول بنایا، اور ان میں سے صرف 5 کو اولو العزم انبیاء بنایا. اور اس کے بعد ہمارے نبی مکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سب کا آقا اور سردار بنایا. لہذا یہ بات طے ہو جاتی ہے کہ کائنات میں دو چیزیں مسلمہ حقیقت ہیں. ایک یہ کہ کائنات اور اس میں موجود اشیاء کے درمیان اختلاف مراتب پایا جاتا ہے، بعض کو بعض پر فضیلت حاصل ہے، اور دوسری چیز یہ کہ اس فضیلت اور امتیاز کا عطا کرنے والا صرف اور صرف خداوند عالم ہے، کوئی دوسرا نہیں ہے۔ اسی نے مکہ مکرمہ کو ام القرآ اور خانہ کعبہ کو بیت اللہ بنایا، اسی نے مرسل اعظم کو سید و سالار انبیاء بنایا، اور اسی نے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنا حبیب بنایا اور ان کی محبت میں کائنات کو خلق کیا۔ لہذا ہر انسان پر لازم ہے کہ ان کی پیروی کرے اور اپنا مقام بہشت بری میں بنا لے۔ اور سامعین، اب پیش ہے ایک سامع کا خط۔ محترم جناب محمد عباس رضوی صاحب لکھنؤ یوپی ہندوستان سے لکھتے ہیں کہ ریڈیو تہران کا پرانا سامع ہوں اور پابندی سے پروگرام سنتا ہوں، بہت اچھا لگتا ہے، معلومات میں اضافہ بھی ہوتا ہے۔ پروگرام صبح امید، درخشاں ستارے، مقدس دفاع، نور ایمان، آج کا ایران، ایرانی مشاہیر اور مناسبتی پروگرام میرے پسندیدہ پروگرام ہیں۔ ماہ محرم الحرام کے پروگرام بے حد خوبصورت انداز سے ترتیب دیے گئے تھے، خدا کا شکر ہے۔ آج کے دور میں ریڈیو تہران بہت ہی اہم ذمہ داری نبھا رہا ہے، تبلیغ اسلام کے ساتھ ساتھ سیاسی و سماجی خدمات بھی انجام دے رہا ہے اور سچی خبریں اور تبصرے پیش کرتا ہے۔ ہم آپ کی پوری ٹیم کے لیے دعا کرتے ہیں کہ خدا انہیں سلامت رکھے، اور مبارکباد بھی پیش کرتے ہیں۔ خدا آپ سب کو اچھا رکھے، آمین۔ ریڈیو تہران زندہ باد، ریڈیو تہران پائندہ باد۔ اور سامعین محترم محمد عباس رضوی صاحب کے شکریہ کے ساتھ اب پیش ہے ایک داستان۔
تفسیر نشاپوری میں لکھا ہے، ایک بچہ صحیح سالم مدرسے گیا، لیکن جب واپس آیا تو اسے بخار تھا اور آخر کار وہ بستر پر گر پڑا۔ جب اس سے وجہ پوچھی گئی تو اس نے بتایا، آج میرے استاد نے مجھے یہ آیت یاد کرائی ہے، یوم یجعل الولدان شیبا، جس دن قیامت کا خوف بچوں کو بوڑھا کر دے گا۔ میں اسی دن کے خوف کی وجہ سے سخت پریشان ہوں۔ بچے نے یہ بات اپنے والد کو بتائی اور آخر کار وہ مر گیا۔ باپ نے اپنے بیٹے کی قبر پر روتے ہوئے کہا، میرے پیارے بیٹے، تیری پاکیزہ فطرت اور نرم اور صاف ستھرا دل قرآن کی اس آیت سے اس قدر متاثر ہوا، حالانکہ سیاہ دل رکھنے والے تمہارے باپ کو اس دن کے خوف سے مرنا چاہیے تھا۔
سامعین، اسی کے ساتھ آج کا پروگرام صبح امید اپنے اختتام کو پہنچا۔ اجازت دیجئے، خدا حافظ۔
ابھی آپ سامعین پروگرام صبح امید سماعت فرما رہے تھے۔ نشریات آپ ریڈیو تہران سے سماعت فرما رہے ہیں۔ ہم امید ہے کہ ہمارے سارے پروگرام آپ کو پسند آ رہے ہوں گے۔ سامعین، اس مرحلے میں پیش خدمت ہے پہلے پروگرام یادوں کے جھروکھے، اور پھر آج کے دن کی دعا پر اس وقت کی نشریات اپنے اختتام کو پہنچ جائیں گی۔ تو لیجیے سامعین، سماعت فرمائیے پروگرام یادوں کے جھروکھے۔
یادوں کے جھروکے۔
عزیز سامعین، اہم تاریخی واقعات پر مشتمل پروگرام یادوں کے جھروکے لے کر حاضر خدمت ہیں۔ گلشن نقوی کا سلام قبول کیجیے۔ سامعین، آج کا پروگرام ماضی میں 20 دئی، 17 جمادی الثانی اور 10 جنوری کو رونما ہونے والے بعض اہم واقعات پر مشتمل ہے۔ سترہ جمادی الثانی سن 587 ہجری قمری کو صلیبی جنگوں کے دوران مسلمانوں اور عیسائی جنگجوؤں کے مابین عکا نامی سیاسی معاہدہ ہوا۔ صلیبی جنگوں کے دوران عکا شہر عیسائیوں کے حوالے کرنے اور اس کے عوض 3000 مسلمان جنگی قیدیوں کی رہائی کے لیے عکا سیاسی معاہدے پر عیسائیوں اور مسلمانوں کے درمیان دستخط ہوئے، لیکن عیسائیوں نے مسلمان قیدیوں کو قتل کر دیا اور صلیبی جنگیں دوبارہ شروع ہو گئیں جو عیسائیوں کی شکست پر ختم ہوئیں۔ عکا شہر بھی 15 ہجری قمری میں مسلمانوں نے فتح کر لیا، لیکن 497 ہجری قمری میں اس پر عیسائیوں نے ایک بار پھر قبضہ کر لیا۔ سن 583 ہجری قمری میں صلاح الدین ایوبی نے عکا شہر کو صلیبیوں سے واپس لیا، تاہم سن 587 ہجری قمری میں مغرب والوں کے قبضے میں چلا گیا اور اب تک انہی کے تصرف میں ہے۔ دس جنوری سن 1653 عیسوی کو اٹلی کے شہر وینس میں گسٹا نامی دنیا کا پہلا اخبار شائع ہوا۔ چونکہ ہر اخبار کی قیمت ایک گسٹا تھی، جو وینس کی کرنسی کا نام بھی تھا، لہذا اس اخبار کا نام بھی گسٹا پڑ گیا۔ توجہ طلب بات یہ ہے کہ یہ نام دوسرے ممالک میں بھی کہ جہاں اخبارات نکلتے تھے رائج ہو گیا، یہاں تک کہ گسٹا کے لفظ کو روس نامہ کے مترادف سمجھ لیا گیا۔ دس جنوری سن 1824 عیسوی کو برطانوی کیمیا دان جوزف ایسپڈن نے سیمٹ تیار کیا۔ یوں عمارتوں کی تعمیر کے شعبے میں ایک عظیم انقلاب رونما ہوا۔ جوزف ایسپڈن ایک طویل عرصے سے ایک ایسے مادے کی تلاش میں تھے جو عمارتی بنیادوں کو مضبوط کر سکے۔ واضح ہے کہ بعد میں اس مادے میں بعض دوسری چیزوں کا بھی اضافہ کیا گیا، جس کے باعث اس کے استحکام اور خشک ہونے کی رفتار میں بھی اضافہ ہو گیا۔ دس جنوری سن 1920 عیسوی کو جنیوا شہر میں انجمن اقوام یا لیگ آف نیشنز نے اپنے کام کا باقاعدہ آغاز کیا۔ یہ تنظیم پہلی جنگ عظیم کے بعد 16 شقوں پر مشتمل معاہدے کی بنیاد پر تشکیل پائی، جو وارسا معاہدے کا حصہ تھا۔ لیگ آف نیشنز نے اپنے راکین کو اس بات کا پابند کیا کہ باہمی احترام کی بنیاد پر اپنے تعلقات استوار کریں اور ملکی خود مختاری اور عرضی سالمیت پر حملہ کرنے والوں کا مقابلہ کریں۔ اسی طرح انجمن اقوام کے منشور کی خلاف ورزی کرنے والی حکومتوں کے لیے سزاؤں کو متعین کیا گیا، لیکن انجمن اقوام کی سب سے بڑی مشکل اس کے فیصلوں پر عمل درآمد کی ضمانت نہ ہونا تھا، اور یہی چیز اس کے معطل ہونے کا باعث بنی اور دوسری جنگ عظیم سے قبل پیدا ہونے والے بحرانوں میں جرمنی اور اٹلی سمیت بڑی طاقتوں نے انجمن اقوام کو نظر انداز کر دیا۔ بالآخر اپریل 1946 میں اقوام متحدہ نے انجمن اقوام کی جگہ لے لی۔ بیس دہی سن 1230 ہجری شمسی کو قاجاری دور کے سیاستدان اور صدر اعظم مرزا تقی خان المعروف امیر کبیر کو مرزا ناصر الدین شاہ کے حکم پر قتل کر دیا گیا۔ وہ ایران کے ایک دیہات میں پیدا ہوئے اور بچپن ہی میں پسماندہ طبقے کی مشکلات اور ثروت مند طبقے کی عیش پرستی کو اچھی طرح محسوس کیا۔ انہوں نے کمزور طبقے پر قاجاری بادشاہوں کے ظلم و ستم کو بھی نزدیک سے دیکھا۔ امیر کبیر ناصر الدین شاہ قاجار کے دور اقتدار میں صدارت کے عہدے پر فائز ہوئے۔ وہ ایک آزاد منش، مومن اور علم دوست انسان تھے۔ ان کو ایران میں تعلیم و تربیت اور تہذیب و ثقافت کے میدان میں جدید نظریات اور اصلاحات کا بانی سمجھا جاتا ہے۔ انہوں نے ملک میں غیر ملکی مداخلتوں کو روکنے کی بہت کوشش کی۔ دس جنوری سن 1963 عیسوی کو سویڈن کے دو افراد نے 12 سال کی کوشش اور سینکڑوں باریک ترین پرزوں کو جوڑ کر الیکٹرانک گھڑی بنانے میں کامیابی حاصل کی۔ الیکٹرانک گھڑی میں چابی بھرنے کی ضرورت نہیں ہوتی اور بہت منظم انداز میں کام کرتی ہے۔ اس قسم کی گھڑیوں میں غلطی کا امکان بہت کم اور جزوی نوعیت کا ہوتا ہے۔ دس جنوری سن 1973 عیسوی کو اردو غزل کے معروف شاعر حفیظ ہوشیار پوری کی وفات ہوئی۔ وہ 5 جنوری 1912 عیسوی کو دیوان پور ضلع جھنگ میں پیدا ہوئے۔ ابتدائی اور ثانوی تعلیم ہوشیار پور میں حاصل کی اور پھر اسی نسبت سے ہوشیار پوری کہلائے۔ حفیظ ہوشیار پوری کی وجہ شہرت غزل اور تاریخ کوئی ہے۔ وہ تحقیق سے بھی دلچسپی رکھتے تھے۔ سندھ میں ہی رانجھا کے قصے پر لکھی جانے والی 4 فارسی مثنویوں کی تدوین و ترتیب ان کا ایک اہم کارنامہ ہے۔ حفیظ ہوشیار پوری نے اردو کو کئی خوبصورت غزلیں عطا کیں۔ ان کے مطلع بڑے منفرد اور چونکا دینے والے ہوتے تھے۔ سامعین، اسی کے ساتھ یادوں کے جھروں کے پروگرام ختم ہوتا ہے۔ سامعین، ابھی آپ پروگرام یادوں کے جھروکے سماعت فرما رہے تھے، اور اب سماعت فرمائیں آج کے دن کی مخصوص دعا۔ اس دعا کے ساتھ ہی ریڈیو تہران کی آج کی پہلی اردو مجلس کی نشریات بھی ختم ہو جائیں گی۔ اجازت دیجیے، خدا حافظ۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ والحمد حق کما یستحق حمدا کثیرا، واعوذ به من شر نفسی، ان النفس لامارۃ بالسوء الا ما رحم ربی، وأعوذ به من شر الشيطان الذي يزيدني ذنبا إلى ذنبي، اللهم اجعلني من جندك فإن جندك هم الغالبون، واجعلني من حزبك فإن حزبك هم المفلحون، واجعلني من أوليائك فإن أولياءك لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، اللهم أصلح لي ديني فإنه عصمة أمري، وأصلح لي آخرتي فإنها دار مقري اللهم صل على محمد خاتم النبيين وعلى آل الطيبين الطاهرين وأصحابه المنتجبين وهب لي في الثلاثاء ثلاثا لا تدع لي ذنبا إلا غفرته ولا غما إلا أذهبته ولا عدوا إلا دفعته بسم الله خير الأسماء بسم الله رب الأرض والسماء أستدفع كل مكروه أوله سخطه وأستجلب كل محبوب أوله رضا فاختم لي منك بالغفران يا ولي الإحسان برحمتك يا أرحم الراحمين. Thank you.